أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استفيد الاسم معنا الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جیسا میں رشید بھائی ابراہیم فولاد کا انتقال ہو گیا ہے، یہ حافظ محمد فولاد رائلز کے رشتہ دار میں رشید بھائی ابراہیم فولاد، ان کا چاسا میں انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی 158 آیت سے تلاوت شروع ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آج جو پچھلا جو مضمون جو چل رہا ہے اس کے ساتھ صفا مروہ کا یہاں کچھ تذکرہ کیا ہے، اور اس کا یعنی پیچھے صفا مروہ کا یہاں تو اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے تھے صبر والوں کا، اور پھر صبر والوں کے ساتھ صفا مروہ کا یعنی اس کا تعلق کیا ہے. اچانک اللہ تعالیٰ فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. ابھی پچھلے بات ہو رہی تھی جو اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے، جو پچھلے درس میں پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ خوف بھوک اور مال اور جان پھل وغیرہ سے آزمائش ہوگی، اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، اور جو مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی صلوات اور رحمتیں ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ صبر والوں کی تعریف اور صبر والوں کا بیان تھا. پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ اصل میں جو ہے اصل جو اس پارے کے شروع میں جو یہودیوں کا اشکال اور اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کعبے کو قبلہ کیوں بنایا، یہ اصل اشکال اور شبہ یہی تھا یہ اہل کتاب کو. تو جب اہل کتاب کو یہ اشکال تھا، جب بیت اللہ کو کعبہ بنایا گیا، بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو بیت اللہ کے ساتھ وہ صفا مروہ بھی ہے، اور صفا مروہ جو ہے اس زمانے میں مسلمان بھی جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو مسلمان صحابہ بھی وہاں بیت اللہ میں صفا مروہ کرنے سے وہ شبہ رکھتے تھے، اور شبہ ہوتا تھا کہ صفا مروہ کا ہمیں طواف کرنا چاہیے یا نہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر ایک بت آصف اصاف اس کا یعنی تفسیر میں آتا ہے، اور ایک بت نائلہ ایک نام تھا اصاف اور نائلہ، اصاف کو انہوں نے صفا پر رکھا تھا، اور نائلہ ایک بت تھا اس کو مروہ پہ رکھا تھا، اور وہ اصل میں بت تھے. تفسیر میں تو تفسیر ابن کثیر اور دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ یہ تو مرد اور عورت کے نام تھے، اور پہلے بہت زمانے میں ان مرد اور عورتوں نے بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ زنا کیا تھا بیت اللہ کے اندر، تو سزا کے طور پر وہ مجسمہ سٹیچو کی طرح وہ بن گئے تھے. تو انہوں نے کچھ خراب کیا تھا کام، تو اس کو عبرت کے لیے پہلے زمانے میں زمانے جاہلیت سے بھی پہلے انہوں نے ان بوٹوں کو رکھا تھا کہ جو بھی ایسا کام کرے گا تو ان کا پھر یہ مجسمہ یہ بت بن کر رہ جائیں گے. تو ایک کو صفا پر رکھا، ایک کو مروہ پر رکھا. لیکن جو ہی وہ زمانہ گزرتا گیا تو پھر زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ سمجھے تھے کہ یہ کوئی بت ہے بت کے نام کے، تو وہ بت کو جب بھی صفا پر جاتے تھے حج کرتے تھے حج کے ارکان، تو صفا پر جا کر اس بت کو چھوتے تھے، اصاف جو صفا پر تھا، اور پھر جب مروہ کی طرف چکر لگا کر جاتے تھے مروہ پر جو نائلہ بت تھا اس کو چھوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ بت دو تھے اور وہاں صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، ایک تو ایک خود مسلمان کو شبہ تھا کہ کیا ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنا چاہیے یا نہیں،
وہ زمان سورہ حج میں بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے سورہ حج کی جب حج کے ارکانات اور حج کرنے کے احکامات نازل ہوئے تو پھر خود صحابہ کو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ یہ تو جاہلیت زمانے جاہلیت میں, اور جاہلیت والے وہاں کے بت ہوتے تھے, بت رکھتے ہیں, بت کو چھوتے ہیں. اور پھر خود فرماتے ہیں خود دوسرے یعنی انصار اور یہودی وہ بھی اشکال کرتے تھے, ظاہر ہے حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں نے بت پرستشوں کی عادت, یعنی جو یہ بت کی عبادت کرتے ہیں یہ جو مشرکین ہے, تو یہ مشرکین کی طرح ان کا مذہب ہے, ان کا مذہب جو ہے نیا مذہب جو نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے کہ محمد جو نیا مذہب لے کر آیا ہے وہ تو مشرکین کی طرح بت کو چھوتا ہے اور ان کی پیروی کر رہا ہے, صفا کی طرف جانا مروہ کی طرف جانا یہ تو مشرکین کا کام ہے, ان یہ نئی نبی نعوذ باللہ ان کے مطابق یہ یہودی نصارہ, یہ محمد جو اسلام نبی بن کر آئے ہیں نیا مذہب لے کر آئے ہیں وہ تو مشرکین کی طرح ان کو عمل کراتے ہیں. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو صفا مروہ جو ہے, اللہ تعالیٰ ان الصفا والمروہ, تو یہ وہی پچھلے مضمون جو ہے پچھلا مضمون جہاں سیقول السفہاء من الناس, کہ عنقریب سفیہ لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر مسجد مکہ المکرمہ بیت اللہ کیوں ہٹا دیا, کیوں بن گیا؟ تو یہ وہی اشکال جو یہودی اور نصارہ یعنی وہ اہل کتاب کا تھا, یہ بھی ایک دوسرا اشکال تھا کہ یہ صفا مروہ کی صحیح ابھی کریں گے, بیت اللہ قبلہ بن گیا ہے, صفا مروہ کی جو صحیح کریں گے یہ تو مشرکین کی طرح عمل ہے, وہ تو مشرکین بت کی عبادت اور بت کو چھوتے تھے تو یہ مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت نازل فرما کر کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ جو ہے شعائر, شعائر جمع ہے, شعیرہ شعائر جمع ہے کہ نشانیاں, اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی بعض نشانیاں جو اللہ کی طرف اللہ کو یاد دلاتی اس کو نشانی, ہمارا ذبیحہ ہے, ذبیحہ جو ذبح کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اس کو شعائر کہا گیا, شعائر اسلام شعائر اسلام میں سے ہیں, اسی طرح ہماری اذان جو ہے یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں, بعض چیزیں جو صرف اس امت کو دی گئی اور وہ اس قوم سے اور اس کام سے, بعض مطلب ایسا کام اور ایسی عبادت جس سے اللہ یا اس وہ کام یاد ہے اس کو شعائر کہا گیا. تو یہ بھی صفا مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ تو زمانے جاہلیت کا الگ کام تھا لیکن اصل جو صفا مروہ, یہ صفا جو ہے پہاڑی, وہ صفا پہاڑی جو جبل ابو قبیس یہ بڑا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے اس کے یعنی قریب میں یہ صفا پہاڑی ہے, جبل ابو قبیس جو بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے یعنی جر پر یہ صفا پہاڑی ہے, اور وہیں وہ جو پہاڑی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, اور وہیں وہ پہاڑی تھے جس میں بہت سے دوسرے واقعات, وہ حدیث شریف میں آتا تھا کہ آخری زمانے میں جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نکلے گا جس کو کہتے ہیں جانور کی شکل میں وہ ایک بیس کہتے ہیں وہ نکلے گا, وہ صفا پہاڑی سے نکلے گا, اور بہت سی دوسری فضائل صفا کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس زمانے میں جب کوئی لشکر آتے تھے صفا پر کھڑے ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دیتے تھے. تو یہ صفا پہاڑی اصل میں حضرت ابراہیم, حدیث میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ تو اس کی یاد دہانی اور یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا شعار بنایا, حج کے ارکان بنایا. صفا مروہ کی جو سعی جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے, شوافع اور امام مالک کے نزدیک فرض ہے, صرف امام احمد رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ مستحب ہے یا سنت ہے, لیکن باقی دوسرے احناف کے نزدیک واجب ہے. اگر آدمی صفا مروہ کی سعی چھوڑ دے تو اس پر دم واجب آئے گا, اور امام شافعی کے نزدیک تو فرض ہے, فرض کے درجے میں ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ صفا مروہ جو زمانے جاہلیت میں اگرچہ وہ بت رکھتے تھے, جیسے تو بت تو وہ بیت اللہ میں بھی رکھتے تھے, انہوں نے رکھا تھا, پھر بھی طواف تو کرتے رہیں گے, تو زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے, کیونکہ یہ طواف اور یہ بیت اللہ اور صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس کا زمانے جاہلیت کے ساتھ کوئی لواسطہ نہیں ہے. اصل یہ صفا مروہ کی صحیح یہ یاد دلاتی ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام, جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو مشکیزے میں جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا, جو دودھ تھا وہ دودھ ختم ہو گیا, اپنے ماں کا جو دودھ پلاتی تھی حضرت حاجرہ وہ ختم ہو گیا, پانی میں مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی پانی کی تلاش میں ہے. یہ جگہ ہے غیر ذی زرع, کھیتی باڑی کچھ نہیں, کوئی نہ کوئی انسان ہے, تو پانی کی تلاش کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں جو زمزم کا کنواں جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے ایک جگہ, وہاں زمزم کا اصل کنویں کی جگہ وہ ہے, وہاں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ تاکہ اس کی نظر بھی پڑتی رہے اسماعیل علیہ السلام پر. اور اس وقت تو بیت اللہ بھی نہیں تھا, اس وقت تو آج کل تو بیت اللہ ہے, نہ بیت اللہ نہ مقام ابراہیم تھا, بلکہ صرف وہ صرف چتیل میدان, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے تھے, اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو بیت اللہ کی تعمیر کی وہ تو بہت بعد میں ہوئی, یہ تو سب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. تو وہاں اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر صفا پر حضرت حاجرہ علیہ السلام چلی اور دیکھا کہ کوئی مرد کوئی انسان کوئی لوگ نظر آئے تاکہ کچھ پانی کے ان کو لے آئے کہیں سے, تو صفا سے نیچے پھر مروہ دوسرا پہاڑ تھا کہ اس طرف کوئی ملے گا صفا کی طرف, صفا کی طرف کوئی دیکھ نظر آئے کوئی نظر نہیں, تو پھر مروہ کی طرف وہ گر گئی اور وہاں بیچ میں ذرا نشیبی اور نچلا حصہ تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے, تو وہاں وہ دوڑتی تھی, اس لیے وہ میلین اخضرین صفا مروہ کی جو سعی ہے وہاں میلین اخضرین گرین لائٹ وہ کہتے ہیں, وہاں وہ سنت ہے وہ دوڑتے ہیں, تو جو مردوں کے لیے دوڑنا مستحب ہے سنت ہے, عورتوں کے لیے وہ چلنا ہی ہے, لیکن پھر وہ چلتی رہی, پھر مروہ تک گئی, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, اور ایسے چکر 7 چکر. جب مروہ پر وہ ختم ہو گئی, 7واں چکر مروہ پر ختم ہوا تو پھر آواز آئی, یا تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے تو حاجرہ علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا, آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, یا تو کوئی نہ کوئی انسان ہے, ایسی کھیتی باڑی میں نہ کھیتی نہ کوئی کھانے کی چیز. وہ ابراہیم علیہ السلام وہ چلتے رہے, کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم یہیں ٹھہریں گے, اور واقعی یہ اللہ کا ہی حکم تھا, کہا کہ ہم ضائع نہیں کریں گے. تو پھر جب دیکھا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے پیر سے وہ مٹی کو مار رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور فرشتہ نے اس مٹی پر اتنا زور سے مارا کہ وہاں سے فوارے وہ زمزم کا پانی نکلا. تو زمزم کا جب پانی نکلا حضرت علیہ السلام دوری اور اس کو روک دیا اور پھر مشکیزے بھر کر وہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی رہی. اسی وقت جب پانی ہوتا ہے تو وہاں سب پرندے جمع ہو گئے تھے. جرہم ایک قبیلہ تھا, جرہم جو اوپر یعنی جنوب کی طرف سے, شام کی طرف سے, جنوب کی طرف سے, وہ تو حجاز پہلے وہ جو تھا وہ حجاز پورا شہر تھا, حجاز کے جنوب نارتھ, یا اس سے وہاں کا ایک قبیلہ تھا جس کو جرہم کہتے ہیں, وہاں سے ایک قبیلہ آ رہا تھا اور ان کا سفر آنا جانا ہوتا رہتا تھا. تو دور سے دیکھا کہ وہاں پرندے جمع ہوئے ہیں, دور سے کہا کہ یہاں کوئی نہ کوئی پانی ہوگا اس لیے وہاں پرندے اوپر یہاں اڑ رہے ہیں, ہم تو یہاں سے گزرتے ہیں کبھی پرندے نہیں دیکھے تو کہیں نہ کہیں پانی ہوگا. تو جب جرہم کا علاقہ آیا اور دیکھا کہ یہاں تو ایک کنواں ہے پانی کا, اور تو پھر وہاں وہ جرہم کا علاقہ رہنے لگا, سب سے پہلا قبیلہ جو وہاں رہنے لگا وہ جرہم قبیلہ جرہم, اور وہاں کے لوگ جب رہنے لگے پھر بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام, تو اسماعیل علیہ السلام والسلام کی شادی انہی قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی, تو پھر وہ بنی اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ وہاں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام تک جو پہنچتی ہے, تو عرب کا وہ جو سلسلہ وہاں جو مکہ المکرمہ میں, ابھی تو ہم جائیں گے, ابھی ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا, وہ تو تصور بھی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں یہاں کچھ نہیں تھا, بالکل بنجر علاقہ, اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ شروع ہوا تھا ان سے اور قبیلہ جرہم سے, ابھی تو دیکھتے ہیں اتنی ساری بلڈنگ, وہ تو تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی رہتا بھی تھا, بالکل بنجر تھا. تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا, اور یہ جو ہے صفا مروہ وہ یاد دہانی یعنی حج کا جو, بلکہ حج کا ایک واجب, حج کے اور عمرہ کا یہ واجبات میں سے ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرے, اور یہ وہیں یاد دہانی کرے, جیسے کہ ذبیحہ ہے, ہمارے جو ذبح کرتے ہیں وہ بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو ذبیحہ ہے, صفا مروہ ہے, بیت اللہ ہے, وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ارکانات لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں لیے, یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ کچھ کام ہوئے تھے, ان سے وہ کوئی نئی شریعت, وہ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں چل کر آ رہا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ جو تینوں مذہب ہے, بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جو مذہب, بنی اسرائیل میں عیسائیت اور یہودیت, جو ابراہیم علیہ تمام بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی جو اپنے جو جد امجد اصل ابو الانبیاء وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, تاکہ تمام مذہب جمع ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایک ہی بنی اسماعیل میں سے کوئی اسماعیل علیہ السلام کے کچھ کام کو ہم لے کر اپنا مذہب اسلام میں بناتے, یا بنی اسرائیل میں سے کوئی عیسائیت یا یہودیت میں کوئی مذہب ہوتا, تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان. یہ کیا ہے کہ اسلام, یہودی اور اسی طرح عیسائی, تینوں جو مذہب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام موحد توحید پر تھے, توحید پھر ان کے بیٹے اسحاق یعقوب, اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب سے بنی اسرائیل تمام انبیاء آئے, اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام, اس سے عرب کا قبیلہ اور عرب کے جو نسل, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ یعنی صفا مروہ, یہ ہمارا ذبح, یہ بیت اللہ, یہ سب جو ہے تاکہ دوسرے مذہب بھی اس کو اپنائے. یہ اسی لیے ہے کہ یہودی بھی یہ سمجھے کہ یہ تو ہماری جو بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام تک جو ہماری نسل جو جہاں سے شروع ہوئی تھے, ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ہی یہ تعمیر ہے, پھر بھی یہ بیت اللہ کو نہیں مانتے, بلکہ دوسرے مذہب بیت اللہ کو نہیں مانتے. حالانکہ اگر وہ دیکھنے جائے تو وہ تو ان کی نسل یعقوب علیہ السلام جہاں سے شروع ہوئی, ان کے دادا کا ہی بنایا ہوا, تعمیر کیا ہوا یہ جگہ ہے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام کے چچا ہی ہوتے ہیں, اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام, تو یہ گویا یعقوب علیہ السلام کے جہاں سے بنی اسرائیل شروع ہوئی ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام اور ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر شدہ یہ عمارت ہے, پھر بھی یہ نہیں مانتے. اسی طرح یہ عرفات مینا میں وہ تو مانتے ہی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو تھے ہی نہیں, ذبیحہ وہ اسحاق علیہ السلام کو مانتے, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے. لیکن کم از کم بیت اللہ ہے, صفا مروہ ہے, یہ تو شعار حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام تو السلام کی یعنی یہ تعمیر شدہ ہے, پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. لیکن یہ حکمت یہ ہے کہ یہ صفا مروہ, یہ انصارہ, یہ یہودی اشکالات جو کرتے ہیں یہ ان کا بیہودہ اور ایسے ہی خاموخہ اشکالات کرنا ہے. صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی شعائر, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے, اعتمر عمرہ کرے, تو حج اور عمرہ بغیر سعی کے مکمل نہیں ہے, واجبات میں سے. واجب یعنی اگر آدمی چھوڑ دے تو دم واجب آئے گا, دم دینا پڑے گا. اگرچہ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں, طواف قدوم حج میں جاتے ہیں, طواف قدوم آپ سعی اس کی سعی بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنا ضروری ہے. نہ کرنے سے اگر آدمی احرام تو وہ نہ کرنے سے دم واجب آتا ہے. تو ومن تطوع فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو لوگ شبہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں, ہم طواف تو کرتے ہیں, کہ ہم صفا مروہ جائے یا نہ جائے, جائے یا نہ جائے, کہ وہاں تو زمانۂ جاہلیت یا بت یا کوئی نصارہ اسی طرح یہودی ہم پر اشکال کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, فلا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یطوف بہما, کہ آپ وہاں صفا مروہ کی تم صحیح کرو, صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا, جو بھی خیر کا کوئی کام کرے گا. اس لیے اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث سے, قرآن اور حدیث سے کوئی چیز نص ثابت ہو, اس نص یعنی کوئی قرآن کی آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے, اور اگر وہ چیز دوسرے مذہب یا دوسرے کوئی غیر مذہب کی مشابہت ہو, تو اس کو آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کوئی نص واجب نہ ہو, قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن غیروں کا تعلق ہے, اس میں وہ تشبہ جو ہے نا قرآن ہے, جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا فہو منہ, وہ ان میں سے ہے, کسی کے دوسرے قوم کے کام کو ہم اپناتے ہیں, اگر اس پر کوئی قرآن یا حدیث پر کوئی نص نہ ہو تو پھر وہ تشبہ میں داخل ہوگا. تشبہ یعنی اس کو آپ نے ان کا طریقہ اپنایا ہے, آپ جب ان کے طریقے کو غیر کے طریقے کو اپنائیں گے اگر اس کے کوئی قرآن یا حدیث میں ثبوت نہ ہو تو پھر وہ تشبہ میں آئے گا کہ آدمی ان کی پیروی کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی چیز وہ کرتے ہو جیسے کہ صفا مروہ لیکن اس میں قرآن کی آیت ہے تو پھر وہ چیز اگرچہ وہ جو بھی کہے زمانۂ جاہلیت جس طرح بھی کرتے تھے اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر بھی ہم اس کو کریں گے, ہم اس کو اللہ کے لیے کریں گے. ابھی دوسرے لوگ جس نیت سے کرتے ہو, زمانۂ جاہلیت میں وہ جس نیت سے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہو اور طواف جس طریقے سے کرتے ہو, ہم اللہ کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے اس لیے ہم بھی کہیں گے ومن تطوع, جو بھی خیر کا کام خوش دلی سے کرے, اچھا کام جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت ہے شاکر, شاکر کا معنی قدردان, قدردان ٹو اپریشیٹ, قدر اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں, جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں جو بھی اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ہر عمل کا قدردان اور قدر کرتا ہے, چاہے چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ قدر کریں گے. علیم اور جاننے والے ہیں, جاننے والے اس طرح کے کیا عمل کرتے ہیں, کس نیت سے کرتے ہیں, ہم نے کیوں عمل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, وہاں یہ جو صفا مروہ کی سعی, جو حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر شدہ اور اس زمانے تک اس کی یادگار اور یاد دہانی کے لیے اللہ نے صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دیا ہے, یہ یہودی لوگ بھی جانتے تھے اور یہ انصار نصارہ عیسائی بھی جانتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اشکالات کرتے تھے, حسد کی وجہ سے وہ اشکالات کرتے تھے, اور یہ ان کی جان, ان کا جاننا کہ یہ صفا مروہ کی سعی تو حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے, اس لیے اسلام کو حکم دیا گیا, نہ اس لیے کہ زمانۂ جاہلیت میں وہاں بت رکھتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ زمانۂ جاہلیت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو سنت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے, پھر بھی یہ چیز یہ بات وہ اپنے پاس چھپاتے تھے, اپنے اندر رکھتے تھے, لوگوں کو بتلاتے تھے نہیں تھے کہ یہ تو حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے, تاکہ زیادہ اور لوگ اسلام پر نکتہ اور اسلام پر حملہ کر سکے. ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا بینات, کھلی ہوئی دلیلوں میں سے. بعض لوگوں نے, بعض مفسرین نے کہا کہ یہودیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احوال ان کی کتاب میں ہے وہ سب چھپایا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جب یہودی آئے تھے اور رجم کی آیت اور رجم کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ تو آپ کے تورات میں مسئلہ لکھا ہے تو اس مسئلے کو چھپایا, اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو بھی تمام آیتیں ہیں جو ہم نے نازل فرمائی, بینات جو کھلی ہوئی دلیلیں ہیں اور ہدایتیں ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد یہ کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. آدمی جب کتمان علم, علم چھپائے اللہ کی لعنت ان پر ہے. کتمان علم کیا, یہ صرف علم, یہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے, مفسرین تو یعنی اگر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی اگر وہ گواہ ہو, شاہد ہو اور ہمارے پاس کوئی علم ہو, صحیح علم ہو, آدمی وہ صحیح علم چھپائے اور غلط علم غلط لوگوں کو کرنے دے, غلط کام کرنے دے, کوئی گواہ ہے, گواہ کو معلوم ہے کہ میری گواہی سے آدمی کی جان بچ جائے گی, وہ گواہی چھپاتا ہے, کوئی ظالم حاکم ہے اور حاکم کے سامنے کوئی بات چھپائے یا کوئی حاکم ایسی بات چھپائے تاکہ اپنا فائدہ ہو, اور تفسیر عظیم کہ کوئی عالم اپنی مفاد کے لیے کوئی بات چھپائے, علماء سو بعض ایسے ہوتے ہیں علماء جو اپنے مفاد کے لیے, عالم ہو اپنے مفاد کے لیے اپنا فائدہ کی ہو وہ بات چھپائے, ان سب کا یہی نتیجہ اولئک یلعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت. اگرچہ یہ خاص آیت یہودیوں کے لیے نازل ہوئی لیکن اگر ایسی یہ عمومی طور پر اگر کوئی بھی اس اس زمرے میں یا اس عادت یا اس عمل میں وہ مبتلا ہو تو وہ سب اسی زمرے میں ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں, اللہ کی بھی لعنت اور لوگوں کو بھی لعنت. اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے بہت دور کسی پر لعنت بھیجنا, یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, ہاں اگر کسی نے کیا ہو ایسا اور پھر وہ رجوع کر لے, مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں, وَأَصْلَحُوا, اور اصلاح کرتے ہیں, اگر جو یہودی ہو نصارہ ہو ما قبل کی امت والے, یا اس امت میں یا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوگی لیکن ہم توبہ کر لے اصلاح کر لے, وَبَيَّنُوا, اور جو بات ہے اس کو ظاہر کر دے, جیسی بات تھی وہ بتلا دے لوگوں کو, چھپائے نہیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ لوگ ان کی طرف میں رجوع کروں گا, یعنی میں ان کو معاف کر دوں گا, ایسے لوگوں کو میں ان کی طرف رجوع کروں گا. کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے, بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دو تین آیتیں باقی ہی انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے کر لیں گے. یہاں تو صرف سبق یہی ہے, ایک تو صفا مروہ کی یہ شعائر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اور خیر کا کام جو بھی ہم کرتے ہیں پہلی آیت میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا قدر کرتا ہے, قدر دان ہے اللہ تعالیٰ. چھوٹا بھی عمل ہو, ہم کبھی کوئی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے عمل کی بھی قدر کر کے ہماری مغفرت کرے گا. کوئی سی عمل کو چھوٹا عمل سمجھ کر مت چھوڑے, کسی عمل کو چھوٹا عمل کر عمل سمجھ کر مت چھوڑے, کیا پتہ اللہ کی نزدیک وہ کتنا بڑا عمل ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرے گا. اور دوسری آیت میں یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی علم ہو, ہمیں کوئی معلوم ہو تو ہم لوگوں کو بتلائے, ہم علم کو نہ چھپائے. ہاں اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو با استغفار کر لے اور رجوع کر لے, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ماضی کو, ہماری ما قبل نے جو گناہ کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک رب العزت عما یصفون.